الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ ایک حدیث ہے حضرت صفان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے انہو قیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایکون المؤمن جبانن، کیا مؤمن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ جبان کہتے ہیں بزدل کو، کاورڈ کو، کہنا مؤمن بھی کاورڈ؟ قال نعم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ فقیلا، پھر ان سے پوچھا گیا لہو ایکون المؤمن بخیلا، کیا مؤمن جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے، یعنی کہ مائزر ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا فقیلا لہو ایکون المؤمن کذابا، قال لا، پھر کہ مؤمن کذاب یعنی کہ جھوٹا ہو سکتا ہے، کہ مؤمن بھی لائر؟ تو فرمایا نہیں، مؤمن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ حدیث کافی یعنی کہ جوامع الکلم سارٹ آف بھی کہہ لیں یا بہت زیادہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنس کے ساتھ اس کے میننگز نکلتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے سب سے پہلی چیز تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کا ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے تین باتوں کا جواب دیا۔ سب سے پہلے پوچھا کیا مؤمن بزدل ہو سکتا ہے، کہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا مؤمن بخیل ہو سکتا ہے، کہاں ہاں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب پوچھا گیا کیا مؤمن جھوٹا ہو سکتا ہے تو فرمایا نہیں، مؤمن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ المؤمن کذابا قال لا، نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب ان تینوں میں سے، خیر ویسے تو بہت ہی کافی ایمفسس کی بات ہے کہ جھوٹ کے اوپر اتنا اس حدیث میں ہمیں جو ملتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ بخل ہے، جیسے کہ کوئی بندہ ہے بخیل ہے، کمزور ہے، یا بزدل ہے یعنی کمزور ہے، یہ بھی بہت بری عادتیں ہیں اور ان سے بھی اللہ ہمیں بچائے، لیکن یہ دونوں انسان کی کچھ ایسی فطری کمزوریاں ہیں، ایک نیچرل سی سارٹ آف کے ایک مسلمان میں یہ ہو سکتی ہیں، پاسبلٹی ہے یا پروبیبلٹی ہے ایٹ لیسٹ۔ لیکن جھوٹ ایک ایسی عادت ہے جو بالکل، یعنی کہ ایمان اور جھوٹ جو ہے وہ ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے کہ وہ کسی سے جھوٹ بولے یا نہ بولے۔ اب بعض آج کل تو ہمارا مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ بات بات پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اس حدیث میں کیا خاص طور سے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ بزدل کے لیے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز تو یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ بزدل سے بھی کیا مطلب ہے کہ ایک سرٹن بیلنس کی ضرورت ہے۔ ایک چیز تو ہوتی ہے کہ بالکل بزدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں ہی جہاں مسلمان کی شان ہے اسے کھڑا ہونا چاہیے، یا جیسے پیچھے حدیث گزری کہ من را منکم منکرن فلیغیر بیدی، جب کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھے، کوئی منکر کام اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدلے، وہ بھی استطاعت نہیں ہو تو کم سے کم فبلسان ہی اپنی زبان سے اس کے بارے میں بولے، اور پھر وہ بھی نہیں تو کم سے کم اسے دل میں برا جانے۔ تو بزدل ہونے کا مطلب اگر ہم یہ لیں کہ جو ایسا اپنے ہاتھ سے روکنے پہ نہ نکل جائے تو وہ بزدل ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ بلکہ ایک دوسری حدیث میں جو حضرت بعض ابن حکیم رضی اللہ عنہ نے اپنے والد محترم رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے اپنے دادا سے، اس میں حدیث میں جو روایت بہکی وغیرہ میں موجود ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب لا یفسد الایمان کما یفسد الصبر الاصل، کہ غصہ جو ہے وہ ایمان کو ایسے زائل کر دیتا ہے یا اس میں فساد لے آتا ہے جیسے کہ صبر الاصل، ایلوا شہد میں فساد لے آتا ہے۔ ایلوا کہتے ہیں، یہ صبر کہتے ہیں اصل میں عربی میں ایلوویرا کو، اور شہد ظاہر اصل جو ہے شہد، یہ ایک میٹھی سی انگریڈینٹ کہہ لیں یا لکوڈ ہے، بہت ہی سویٹ، اور اس کے اندر اگر ایلوویرا کی ذرا سا بھی گر جائے یا کوئی ڈال دے تو یہ اس کا ٹیسٹ خراب کر دیتا ہے، شہد کا، ہنی کا۔ تو ہنی کے اندر جس طرح سے ایلوویرا کی مثال دی، اسی طرح سے غصے کی بھی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ غصہ جو ہے، غضب جو ہے، وہ ایمان کو فاسد کر دیتا ہے. تو بزدل کا مطلب یہ نہیں کہ بات، اگر کوئی بندہ بزدل نہ ہو تو وہ بات بات پہ کھڑا ہو جائے، لڑنے مرنے پہ آ جائے، نہیں. تو غصے کو کنٹرول کرنا بھی بہت بیلنس کے ساتھ ضروری ہے. غصے اور یعنی کہ بہادر ہونے میں فرق ہے، دیر از اے سرٹن ڈفرنس بٹوین دا ٹو. اس حدیث میں ظاہر ہے یہ دیکھیں کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کے لیے، اس کو اس حدیث میں فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت بری ہے. اور اس کی وجہ ظاہر ہے یہی ہے کہ غصے کی حالت میں انسان اللہ کی جو مقرر کی ہوئی حدود ہیں ان سے تجاوز کر جاتا ہے، اور اس سے وہ کام ہونے کی پروبیبلٹی ہو جاتی ہے یا پاسبلٹی بن جاتی ہے، وہ حرکتیں اس سے سرزد ہو سکتی ہیں اس انسان سے جو اس کے دین کو ہی برباد کر سکتی ہیں. تو غصے پہ کنٹرول بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے روایت میں کہ غصے کے وقت تو پھر شیطان انسان کی رگوں میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے. تو بہرحال غصے سے کنٹرول بھی کرنا ضروری ہے، لیکن انسان کو بزدل نہ ہونا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اور پھر بہادری کا دوسرا مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بھائی کوئی بندہ ظلم کرنے پہ اتر آئے، یا کسی کے سامنے کسی کمزور پہ، کسی مظلوم پہ، کسی انسنٹ پہ اپنا غصہ نکالنا شروع کر دے یا اس پہ ظلم کرنا شروع کر دے تو اس سے ثابت ہوگا. ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسری ہی بائیکی میں شعب الایمان میں جو روایت ہے نا اوس بن شرحبیل رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ من مشا مع ظالما لیکویہ وهو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام، کہ ظلم بھی کرنا کے بارے میں اتنی سخت وعید یہاں پہ اس حدیث میں ہمیں ملی کہ ظالم، ظلم کا ساتھ دینا یا ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کی کسی قسم کی بھی مدد کرنا، ایک بندے کو پتہ ہے یہ شخص ظالم ہے، کوئی حکمران ہے یا کوئی اس سے بڑا ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کنٹرولر ہے، کوئی انچارج ہے جو اپنے سے ماتحت یا اپنے سے جونیئر یا سبارڈینیٹ پہ یا اپنی رعایا پہ یا اپنی قوم پہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے، اور یہ بندہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے لیکن وہ اس شخص کے کی مدد کرتا ہے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس حدیث میں جو فرمایا کہ خود ظلم ایمان جو ہے اور اسلام کے کسی قدر یعنی کہ کمپلیٹلی اپوزٹ ہے، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ظالموں کا ہی یعنی یہ درجہ ہے کہ وہ فقط خرج من الاسلام، یہ دونوں کیونکہ آپس میں لنکڈ ہیں، تو اس کی کسی ظالم آدمی کی مدد کرنے سے بھی انسان بالکل یعنی کہ ایمان سے ہی، اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. تو اس قدر وعید اس حدیث میں بیان ہوئی. پہلی بات ظاہر ہے یہ سمجھنے کی ہے ان حدیثوں میں جہاں پہ یہ ایمان کا تذکرہ آ رہا ہے تو اس سے ہم کسی کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیں یا یہ بالکل ایبسولوٹلی غلط بات ہوگی. اور کوئی بھی بندہ، کیونکہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو کلمہ پڑھنے والے بھی مسلمان پہ ہم کسی طرح کا کفر کا یا ایسے خارج الاسلام ہونے کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے، لیکن یہ وعید یا ڈرانے کے لیے ایک سمبولک طریقے سے ان حدیثوں میں آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے نور ایمان ختم ہو جاتا ہے، غصے کی حالت میں اس کے ایمان میں ایسے فساد آنا کہ جی جیسے کہ ہنی کے اندر کوئی ایلوویرا ملا دے، یا کسی ظالم کی مدد کرنے سے ہی وہ اسلام سے نکل جائے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں پھر نور ایمان نہیں ہے ظاہر ہے. اسی لیے ظاہر ہے پھر ایک دوسری حدیث میں جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے، ترمذی شریف میں، بائیکی میں، دونوں کتابوں میں موجود ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعانی ولا باللعانی ولا الفاحش ولا البذی، کہ مؤمن جو ہے وہ لان تان کرنے والا یا فحش گوئی اور بد کلامی کرنے والا نہیں ہو سکتا. تو جیسے کہ ایک جو حدیث میں آ رہا تھا کہ محمد سلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، اسی طرح سے یہاں پہ آ رہا ہے کہ وہ بد کلامی اور فحش گوئی یعنی کہ اس کی اگر لینگویج اتنی بری ہے، اتنی ابیوسو ہے یا اتنی اگریسو ہے، یا وہ ایک دوسرے پہ لان تان کرنے والا ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں فرمایا. اسی لیے ظاہر ہے تو پتہ چلا کہ بیلنس دونوں کا، ایک طرف کہ وہ مسلمان جو ہے وہ بزدل نہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ غصہ، اس کے اندر غضب اتنا زیادہ ہونا شروع ہو جائے کہ وہ پھر حد سے تجاوز کرے یا ظالم بن جائے یا ظالم کی مدد شروع کر دے کہ جی میں کمزور نہیں ہوں تو اس لیے میں یہ شو کروں، تو وہ بھی اس کے اندر بیلنس ظاہر ہے ضروری ہوگا. اور بخیل ظاہر ہے پھر مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے، کہ سیکنڈ چیز جو حدیث میں بیان فرمائی بزدل کے ساتھ ساتھ، کہ ایون دو ان دونوں پر تو یہ فرمایا کہ ایسا مسلمان ہو سکتا ہے، ایسا کر سکتا ہے، لیکن بخیل بھی اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے مثل الغنی ظلما، کہ ایک مالدار آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے اور سب کچھ ہے، لیکن وہ کسی سے ٹال مٹول کرتا ہے تو یہ ظلم ہے. اور ظاہر ہے ظلم کے بارے میں ہم نے پیسے پڑھا بڑا، ظالم کی تو مدد کرنے والا بھی خرج الاسلام، اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ بخیل کا آدمی کا بھی ہونا، یہ بھی ظلم سے اس کو تشبیہ دی گئی اس حدیث میں. ایک بندہ ہے، اس سے کسی نے کوئی ضرورت کے لیے کچھ مانگا، کچھ مدد چاہی، چاہے مٹیریلسٹک ہو، ایموشنل ہو، کسی فارم میں بھی انٹرنسک ہو یا نان انٹرنسک ہو، لیکن جس طریقے سے بھی کچھ چاہا یا کچھ مانگا، اس نے نہ دیا، بیکار میں ہے. ایون دو وہ دے سکتا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اس نے صرف اپنے بخیل ہونے کی وجہ سے یا اپنی کمزوری اس بخل کی عادت کی وجہ سے اسے منع کر دیا، تو یہ تو ظلم ہے اور یہ مسلمان میں نہیں ہو سکتی. اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں ایک دوسری حدیث میں بھی جو فرمایا، جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ لا یزنی زانی حین یزنی وہ مؤمن ولا یسرق الساء، جہاں پہ زنا اور چوری وغیرہ کی بات چلتی ہے تو کہ بھائی زنا کرتے ہوئے مومن مومن نہیں رہتا، یا چوری کرتے ہوئے وہ مومن نہیں رہتا، یا شراب پی رہے تو وہ مومن نہیں رہتا، وہاں پہ یہ بھی فرمایا ولا ینتبہ نہبتا یرفع الناس الیہ فیہا ابصارہم حین ینتبہ وہو مومن، کہ وہ لوٹ مار کرتا ہے یا کوئی مال کہ لوگ اس کو دے، یعنی وہ آدمی اس وقت مومن ہو، یعنی کہ انہیں لوٹ مار کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، یا کسی کا حق ناحق مار رہا ہے، تو لوگ اسے اٹھا اٹھا کر دیکھیں، تو اس یہ لوٹ مار کو دیکھتے ہوئے جب وہ لوٹتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، یہ ایسا پاسبل نہیں ہوتا. اسی طرح جو لاسٹ چیز پھر یہاں تک بھی فرمائی کہ ولا یغل احدکم حین یغل وهو مؤمن، کہ کوئی خیانت آدمی کر رہا ہے، وہ خیانت کرتے ہوئے بھی مومن نہیں ہو سکتا. ایاکم فیاکم فیاکم، بچاؤ اپنے آپ کو ان چیزوں سے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھو، ان سے اپنے آپ کو پرزرو کرو، سیکیور کرو. تو یہ خیر بہرحال ان حدیثوں میں وہ علامات اور وہ سائنس کا پتہ چلتا ہے جن سے ایمان کا جو نور ہے وہ انسان میں باقی نہیں رہتا. اور امام بخاری نے ان حدیثوں کے حوالے سے یہ بھی فرمایا جب اپنی کتاب میں یہ والی حدیث ذکر فرمائی، تو آگے یہ بھی فرمایا کہ لا یکون ھذا مؤمنا تاما ولا یکون له نور الایمان، کہ اس سے ہم یہ ظاہر ہے پھر بھی ڈیفینیٹلی نہیں سمجھیں گے ان حدیثوں میں کہ اس سے یہ بندہ مسلمان ہی نہیں رہا، کیونکہ مسلمان کے بارے میں ہم کسی قسم کی فتویٰ بازی سے اس سے گریز ہی کریں گے اور اس سے سارٹ آف ایبسٹین کرنا ہی چاہیے. یہاں پہ نور ایمان کا ذکر فرمایا امام بخاری نے کہ اس سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نور ایمان باقی نہیں رہتا. اور اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ ایمان جو ہے وہ دل کی ایک خاص کیفیت کا کیونکہ نام ہے، اگر وہ جاندار ہے اور بالکل فل پاورفل ہے اور اس کا جو نور ہے وہ بالکل شائن روشن ہو رہا ہے، تو وہ آدمی، ایسا آدمی جس کے اندر ایمان کا نور روشن ہوگا، وہ یہ کام جتنے آ رہے ہیں یہ نہیں کرے گا انشاءاللہ. اور یہ ظاہر ہے بعض جو اعمال صالحہ ہوں گے، اخلاق حسنہ ہوں گے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو شخص ان کو چھوڑنے والا ہوگا اور وہ ایمان سے خالی ہوگا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بد نصیب ہوگا یا وہ اس کے اندر کامل یا مکمل ایمان کا نور نہیں رہے گا. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ ایک مسلمان جو امانت دار ہی نہیں ہے، جیسے پیچھے گزرا تھا کہ وہ خیانت کر رہا ہے تو اس وقت وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، تو یہاں پہ بھی یہی فرمایا اس کے اندر ایمان ہی باقی نہیں رہتا، اور جو وعدہ خلافی کرتا ہے لا عہد لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ جو وعدہ خلافی کر رہا ہے اس کے اندر بھی ایمان باقی ہی نہیں رہتا۔ اور پھر ایک بہت ہی فیمس جو بخاری اور مسلم دونوں شیخین نے جس حدیث کو روایت کیا، تم من جو آیت المنافقی، جو منافق کی جو علامات جس حدیث میں بڑی واضح بتائی گئیں، تم من خانہ اذا حدث کذب اذا عاہد غدر اذا خاصم فجر، کہ وہ امانت امین نہیں ہوتا، جھوٹ بولتا ہے، اذا حدث کذب اس سے بات کریں گے وہ جھوٹ بولے گا۔ جھوٹ کے بارے میں کیونکہ پیچھے بھی گزرا کہ مسلمان جو بھی کر سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹ ہر کسی صورت میں نہیں بولتا، تو جھوٹ کے بارے میں خاص ایمفسس ہمیں جگہ جگہ ملتا ہے، اور پھر یہی بہت ساری دوسری برائیوں اور بیماریاں جو دل کی ہیں ان کی طرف لے جانے والا کیونکہ بنتا ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں بھی یہی فرمایا، اور ظاہر ہے کسی وجہ سے اپنے کو وہ بندہ جو ہے وہ مومن اور مسلمان کوئی بندہ ہے وہ ظاہر کرتا ہے، لیکن وہ اندر سے مسلمان اور مومن ہے ہی نہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی تھا یا دوسرے مشہور منافقین تھے، تو وہ ایک الگ چیز ہیں، اور وہ ان کے بارے میں تو ظاہر ہے وہ تو کفر سے بھی بدترین لوگ تھے، کافروں سے بھی، کیونکہ وہ تو اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے، تو اور ان کے بارے میں تو قرآن پاک میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافقین ہیں یہ سب سے نچلے درجے میں ان کا ٹھکانہ ہوگا آگ کے، تو وہ یہاں مراد نہیں ہے، یہاں مسلمانوں سے سارٹ آف خطاب کر کے ان سائنس کے بارے میں، ان نشانیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، دھوکہ دے کسی کو، خیانت کرے یا غصہ کرے، غضب کرے، کسی ظالم کا ساتھ دے۔ ان حدیثوں میں جو باتیں ساری بتائی جا رہی ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان کی شایان شان نہیں، اٹس ناٹ اپ ٹو اسٹیچر ایک مسلمان کے کہ وہ ایسے کام کرے۔ اور یہ عادتیں ظاہر ہے کوئی ایک عادت اگر کسی میں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں منافق ہونے کی کوئی ایک علامت موجود ہے، اگر یہ ساری ہی ہوں تو ہم یہ کہیں گے کہ پکا منافق ہے، لیکن بہرحال ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ کیٹیگوریکلی بالکل نہیں ایشو کر سکتے، ظاہر ہے یہ صرف سمبولک ایک لینگویج ہے تاکہ ان باتوں سے اللہ ہم سب کو بچائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری ایک چیز منافق کے بارے میں یہ بھی جاننا چاہیے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تلک الصلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا فرت وکانت بین قرن الشیطان قام فنقر اربعا لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، کہ یہ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو منافق والی نماز ہے کہ بے پرواہی سے کوئی آدمی ہے وہ بیٹھا رہے اور سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لیکن بالکل جب وہ بالکل سن سیٹ اپنے ہونے کو قریب ہے اور بالکل اسکائے جو ہے وہ زرد یعنی کہ یلوش ہو گیا، اس وقت وہ بالکل غروب آفتاب سے چند منٹ پہلے کھڑا ہو کر عصر کی نماز پڑھنا شروع کر دے، تو یہ بھی ایک منافق کی نماز بتائی کہ نماز کے بارے میں خاص طور سے انسان کو بہت ہی کیئرفل رہنا چاہیے۔ اور اسے مثال اس حدیث میں جو دی گئی وہ جیسے کہ کوئی چڑیا ہے، کوئی برڈ ہے، وہ اپنی بیک سے ٹھونگے مارتی ہے یعنی کہ چونچے مارتی ہے، اس سے اس کی مثال دی گئی کہ یہ جو ایسے جلد بازی میں اور لاپرواہی میں نماز پڑھنے والا یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو نماز کے بارے میں بھی احادیث میں ہمیں بہت زیادہ اس لیے کیٹیگوریکلی ملتی ہے کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے، ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وہ سب سے پہلے تو اپنے تمام مسلمانوں پر اپنے وقت پر متعین وقت پر ہی فرض کی گئی ہے، تو اسے ٹائم پہ ادا کرنا چاہیے، شوڈ بی ٹائملی، اینڈ دین یہ بھی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو فحاشا یعنی کہ بری کاموں سے، فحاشی سے خاص طور سے، اور تمام بری عادتوں سے روکے گی، اور منکر کاموں سے یعنی کہ غلط جو حدیث میں بیان ہو رہے ہیں، ان تمام کاموں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنی نماز پہ قائم ہو جائے۔ اور اسی لیے اس حدیث میں کہا کہ نماز کو جلد بازی کے ساتھ نہیں بلکہ تمام جو اس کے قیام ہے، قعود ہے، کھڑے ہونا یعنی کہ بیٹھنا، رکوع، سجود وغیرہ، ان سب کے اندر خوب اللہ کو یاد کرے اور اسے دل سے اپنی نماز پڑھے اور بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، اور جو ایسا نہ کرے وہ اسے منافقین کی طرح سے مثال دی کہ یہ منافقین والا عمل ہے کہ اسے نماز ایک بوجھ محسوس ہوتی ہے اور بس ایسے ہی جلدی سے چڑیا کی طرح جیسے وہ چونچ مار مار کے فٹافٹ کوئی کام کو ختم کرنا چاہے. تو اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ بس وقت پہ ٹالتا رہے اور جلد پھر اینڈ میں جلد بازی میں نماز ادا کرے تو ایسا نہ کرے بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے. اور ظاہر ہے پھر ایک نماز کی امپورٹنس بھی مومن کے لیے ضروری ایک دوسری حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے جو کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابن ماجہ کے اندر, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ادرک الاذان فی المسجد ثم خرج لم یخرج لحاجت وهو لا یرید الرجعت فهو منافق, کہ ایک بندے مسجد میں بیٹھا ہے وہ نماز کے وقت ہے اذان سنی اور وہ باہر گیا کسی وقت سے اور اس کی نیت نہیں ہے واپس مسجد آنے کی تو وہ بندہ بھی منافق ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے اللہ ہمیں بچائے جو منافقین کے اعمال ہیں. اور لیکن اس کے اندر بالکل انسیکیورٹی بھی ضروری ہے, جیسے کہ بیان ہوتا ہے کہ مل ایمان, کسی نے پوچھا ایمان کیا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے بین الخوف و رجا, ایمان ایک خوف اور رجا کے بیچ کی ایک علامت ہے کہ تھوڑی اللہ سے امید بھی ہو لیکن خوف بھی ہو. تو خوف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اب مسلمان ہی نہیں رہا تو اب میں کوئی اس کے عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, لیکن رجا امید بھی ضروری ہے, جس کا پتہ دوسری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی پتہ چلتا ہے, ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست بھی صدرها ما لم تعمل بھی او تتکلم, کہ اگر کوئی بندہ ہے اسے برے خیالات آ رہے ہیں ابھی اس نے اس پہ ایکٹ نہیں کیا تو اسی لیے پھر اس بندے کے لیے برا کوئی خیال آ جانا یا صرف یا کوئی کسی کے دماغ میں کوئی وسوسہ آ جانا اس سے کوئی بندہ منافق نہیں ہو جاتا, عمل کرنا ضروری ہوتا ہے منافق ہونے کے لیے. اور اسی لیے فرمایا کہ اس حدیث میں کہ اللہ نے جو وسوسے ہیں مومنین کے دلوں میں آنے والے اس سے تجاوز یعنی کہ انہیں معاف فرما دیا جب تک کہ بندہ عمل نہ کر لے یا اس کے بارے میں بات نہ کرے. تو ان کسی کے بارے میں کوئی برا خیال آ رہا ہے, کسی کے دل میں کوئی بزدلی پیدا ہو رہی ہے یا کوئی دل میں کسی کے بخل ہے تو اسے ایسے خیالات آنا یا برے وسوسے آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, ہاں یہاں تک کہ اس پہ عمل کرنا وہ بری چیز ہے. تو خوف ور رجا کا مطلب کیا ہوا, اللہ سے ڈرتا رہے اور مانگتا رہے ظاہر ہے, اور امید بھی رکھے اچھی, اور بس اس پہ عمل کرنا یا اس پہ بات کرنے سے گریز کرنے کی کوشش کرتا رہے تو انشاءاللہ خود بخود اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. اور اسی لیے اس حدیث میں اللہ نے اطمینان دلایا کہ جو خیالات ہیں یا وسوسے ہیں جب تک صرف اسی حد تک رہیں گے تو اللہ انہیں معاف فرمائے گا, کوئی مواخذہ نہیں فرمائے گا. اور اسی طرح اس مضمون کی بہت ساری حدیث ہمیں اور بھی ملتی ہیں, نحد دوسر نفس بل جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت ہے, جا رجل فقال انی احدث نفسی, یہ والی جس میں یہی فرمایا پھر دوبارہ کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا کہ میرے دل کے اندر برے برے خیالات آتے ہیں, تو مجھے یعنی کہ یہاں پہ اکونا حمامت احب الیہ من ان اتکلم بھی, کہ اتنے برے خیالات آتے ہیں کہ میرا جل کر کوئلہ ہو جانا, جیسے کوئی کول ہے وہ آگ پہ جل کر بالکل راکھ بن جاتا ہے, بالکل پاؤڈر سا بن جاتا ہے, وہ زیادہ مجھے محبوب ہے اس سے کہ میں اتنے برے خیالات کو اپنی زبان پر نکالوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حمد اور اس کا شکر ہے, الحمد للہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ, کہ اس نے ان وسوسوں کے اوپر پکڑ نہیں رکھی اور انہیں معاف فرمانے کا بیان کیا ہے. اس کا بھی ظاہر مطلب یہی ہے کہ ان برے خیالات آ جانے سے صرف کوئی بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس پہ اسے پش اسائڈ کر کے آگے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. صرف ایمان ویک ہوتا ہے برے اعمال کرنے سے یا اس کے بارے میں بات کرنے سے, خیالات آ جانا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. اور اسی لیے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بھی, قال اوقد وجدتموه, قالوا نعم, قال ذلك صریح الایمان, کہ جو وہ بندہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ان سے آپ سے پوچھا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دلوں میں ایسے برے خیالات اور وسوسے پاتے ہیں کہ ان کو زبان سے کہنا بھی برا سمجھتے ہیں، بہت بھاری معلوم ہوتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری واقعی یہ حالت ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں ہماری یہی حالت ہے، آپ نے فرمایا یہ تو خالص ایمان کی بات ہے، خالص ذالک ذاکا صریح الایمان، یہ تو ایمان کی خالص نشانی ہے، تو مومن کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں برا خیال آئے اور وہ اسے رد کرے، اسے اپنے پش اسائڈ کرے، یہ ایمان کی خالص ایک کیفیت ہے۔ بلکہ پھر اس کے بارے میں سمجھنا بھی ضروری ہے، جیسے کہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی کہ یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق قضا من خلق قضا، کہ شیطان آ کے لوگوں کے دلوں میں برے برے وسوسے ڈالتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، تمہیں کس نے بنایا، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، تو اس پر یہاں تک کہ وہ پہنچ جاتا ہے برے خیالات میں کہ تم اللہ کے اوپر کسی کے دل میں برے خیالات اور وسوسے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس پر فرمایا فائزہ بلغ، جب ایسا ہونے لگے تو کیا کیا جائے، انسان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا فل یستعذ باللہ ولینتہی، کہ اللہ سے پناہ مانگے اور رک جائے، یہ ایک اس کا ہمیں حل بتا دیا ایسی برے خیالات اور وساوس آنے کا، کہ فل یستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور ایسا برا کام کرنے سے رک جائے، کسی کا جھوٹ بولنے کا دل کر رہا ہے یا کسی وجہ سے کرنے لگا ہے یا بخیل بزدلی آ رہی ہے دل میں یا کسی قسم کا اور دوسرا برا خیال آ رہا ہے کوئی گناہ کرنے کا، تو اللہ سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اس کام سے رکنے کے لیے اپنے نفس کو روکے، اصل تو جہاد ہے ہی اپنے نفس کے ساتھ، اور اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب شیطان کسی کے دل میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرے تو بس وہ ایسا کام کرے۔ اور ایک اور حل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں فرمایا ان وسوسوں اور برے خیالات یا گناہوں سے بچنے کا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس میں فرمایا لا یزال الناس یتساءلون حتی یقالوا یقال ھذا خلق اللہ فمن خلق اللہ فمن وجد من ذلک شیئا فلیقل آمنت باللہ ورسولہ، پہلی حدیث میں فرمایا تھا اعوذ باللہ پڑھے اور رک جائے اس کام سے، یہاں پہ فرمایا کہ وہ یہ کہہ دے کہ بس اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا میں، آمنت باللہ ورسولہ، یہ اتنا کہہ دینا بھی، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یہ اس کا کرنا ان برے خیالات اور گناہوں سے رکنے کا انشاءاللہ تعالی ذریعہ ضرور بنیں گے۔ مطلب یہی ہے بہرحال ان باتوں کا کہ کرکس جو اس سے نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ مسلمان کی سب سے پہلے تو بات کہ وہ بزدل نہیں ہو سکتا، بخیل نہیں ہو سکتا اور جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی وجہ سے بزدل یا بخیل ہونے پر کوئی تھوڑا بہت ملتا بھی ہے لیکن جھوٹ تو مسلمان کسی صورت نہیں بول سکتا، اور پھر ظاہر ہے ان میں بیلنس ضروری ہے، حد سے تجاوز کرنا بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ کوئی آدم غضب غصہ والا بن جائے یا ظالم کا ساتھ دینے والا بن جائے یا خود ظالم بن جائے، بس اتنا ہے کہ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے جو کہ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ مجھے بس کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ میں اس کے بعد مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے، تو اس پر فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم بس اتنا کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پہ استقامت اختیار کرو۔ استقامت کے بارے میں تو ظاہر ہے صوفیہ کرام میں قول مشہور ہے الاستقامت خیر من الف کرامہ، کہ استقامت جو ہے وہ 1000 کرامات سے بہتر ہے، تو اسی لیے ضروری یہی ہے کہ وہ بالکل اس پہ قائم ہو جائے، جو تھوڑا بہت بھی عمل ہے اس پہ قائم ہو جائے، ڈٹ جائے اور کھڑا ہو جائے، بجائے زیادہ سے زیادہ کرنے کے جو تھوڑا بہت اللہ نے توفیق دیا وہ استقامت کا مطلب کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک کنٹینیوس طریقے سے ہمیشہ اس پہ قائم رکھنے کی کوشش کرے، اور جو ایسا کرے گا اس کے بارے میں ظاہر ہے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، کہ جو وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں کسی چیز سے ڈرنے کی کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ جنت میں جانے والے ہوں گے. بہرحال اللہ ہمیں ان منافقین کی علامات سے، ان کے کام اعمال سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور صحیح معنوں میں دین پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.